نعوذ بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلاة کے بعد اس فقیر فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ایک بہت ہی معروف آیت مقدرہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیار حبیب الحبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے فضل و فضائل مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ربیع النور ربیع الاول شریف کا، ربیع بہار کو کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ربیع میں اس کائنات کی بہار جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے. مشہور اور معروف قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. انہوں نے آپ نے دیکھا کہ بعض نئے محققین 9 ربیع الاول یا کچھ اور بیان کرتے، دلائل کا تو وقت نہیں ہوتا، مختصر یہ کہ بر صغیر کے عظیم محدث حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب ما سبق من السنہ میں اکثر علماء مکہ مکرمہ، عرب اور حجاز کے پورے لوگوں کا عمل یہی بیان کیا تو وہ سب کے سب 12 ربیع الاول شریف کی حضور کا یوم ولادت مناتے تھے۔ اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فضائل و مناقب سے حضور کی آمد کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور حضور علیہ السلام کی چند اوصاف حمیدہ، چند اوصاف جمیلہ بیان کیے۔ میں اس کا صرف مرادی معنی اور اس کا ترجمہ اگلے عرض کر کے آئے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب نے اپنے اندر بہت ہی وسعت اور گہرائی اور گہرائی رکھتی، اس لیے ہم کسی ایک جملے پر اسے عنوان بنا کر کلام کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لقد جاءکم رسول، اے دنیا والوں بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نہایت ہی معظم اور مکرم رسول تشریف لے آئے۔ من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے، عزیزٌ علیہ ما علیتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا گرا، حریصٌ علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا۔ یہ اس کا مرادی معنی اور ترجمہ۔ تھوڑی سی وضاحت اور اس کے بعد کوئی عنوان کو زیر بحث لائے۔ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے، اہل سنت و جماعت کا اس میں نظریہ کیا، آپ نے دیکھا عموماً اخباروں میں کتابوں میں یہ جملہ کہیں استعمال ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 برس گزارنے کے بعد جب نبی بنائے گئے، یا اللہ نے جب آپ کو نبی بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، بعد میں بنایا نہیں جاتا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد بھی نبی سے کوئی خطا کا امکان نہیں، اگر اس سے خطا ہو تو لوگ کہیں آج تم نے نبوت کا اعلان کیا، کل تو تمہاری زندگی ایسی ایسی تھی، تو وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی خطا اور گناہوں سے مبرہ اور اعلان نبوت کے بعد۔ یہ جو کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہارون کو نبی بنا کر میری مدد فرما، وہ سب سے مراد اعلان نبوت ہے، سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بطور اعلان نبوت کا کسی اور نبی نے بچپن میں نہیں کیا۔ قرائن سے تو پتہ لگا کہ یہ اللہ کے کوئی خاص بندے ضرور، لیکن اعلان نبوت انہوں نے 40 برس کے بعد کیا۔ تو ہمارا اس پر ایمان یہ کہ نبی پیدا نبی ہوتا، اس آیت سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے کہ لقد جاءکم رسول، یہ جب تمہارے پاس آئے، وہ تمہارے پاس بھیجنے کے بعد نبی نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول۔ پھر ہم آگے عرض کریں، فرمایا من انفسکم، یہ تم ہرگز، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے تم ویسے یہ، بلکہ فرمایا یہ فرشتہ نہیں ہے، جنات نہیں ہے، رجال الغیب سے نہیں ہے، یہ انسانوں میں سے آئے ہیں، یعنی انسان ہیں اور آدمی ہیں اور بے مثل بشر۔ اس لیے فرما من انفسکم، عزیز علیہ ما علیتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ السلام پر بڑا گیا۔ تو آپ غور کیجیے صرف ترجمے پر، عزیز علیہ ما علیتم، حضور کے غلام دنیا کا کون سا گوشہ ہوگا جو میرا سے کون سا شہر، کون سا قریہ، کون سی بستی، کون سا ملک ہے جہاں حضور کے غلام نہ رہے. آیت کے ظاہر سے معلوم ہوا کہ پوری دنیا اور کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو کوئی عزت، کوئی صعوبت، کوئی پریشانی اگر لاحق ہو تو حضور علیہ السلام کو اس کی پریشانی کی اطلاع مل جاتی ہے. اس لیے فرما عزیز علیہ ما علیتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا نبی علیہ السلام پر بڑا گرا، جب تک علم نہیں ہوگا گراں کیسے گزرے. اور اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی شیر کا یوں جامع پہنا کہ فریاد امتی جو کرے آل زار کی، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. پھر فرمایا حریصن علیکم، یہ تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے ہیں. اب حریصن علیکم، علماء تجوید کے جو ماہرین، جو فن تجوید جو ہے اسی پر صرف کام کرتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اس آیت کو پڑھا جائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص، فرما حریص پر وقت نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر وقت کرنا ہو تو وقت کس پر کریں گے؟ حریص علیکم، خالی حریص پر وقت نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حرص اور حبس. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کیسے الفاظ ہیں کہ آدمی ان کو اچھا نہیں سمجھتا، کہ آدمی بڑا حریص ہے، بڑا حرص والا، نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا. اس کو تو دولت کی حبیس ہے، اس کو تو پیسوں کی حبیس ہے، اسے تو دنیا کی حبیس، تو حریص نہیں. ورنہ حریص علیکم، حریص حرص اور حریص اس کو کہتے ہیں کہ جو پیسہ خوب جمع کرے اور جناب مال کا بہت دن زیادہ اور دنیا ہی اور متاع دنیا کا غلام بن جائے. حضور حریص ہیں تو کیسے ہیں؟ حریص علیکم، بھلائی کے چاہنے والے تو ہیں وہ، مگر نہ دنیا کی بھلائی، نہ دولت کی، نہ دن کی. اگر بھلائی ہے تو یہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں. بھلائی چاہنے والے تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، کیا مطلب بھلائی کے چاہنے والے؟ لوگ زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھ کے ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے تاکہ کل قیامت میں عذاب الہی سے بچ جائے، مسلمان ہو جائیں کہ پاک ہو جائیں عذاب الہی سے بچ جائیں. حریص علیکم، یہ ہے وہ تمہارے بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور تمام جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا. آپ جانتے ہیں کہ رؤوف اور رحیم یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے دو نام، رؤوف اور رحیم. اکابر علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہ دو نام رؤوف اور رحیم بجز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. اب رہا یہ کہ رؤوف یہ بھی اللہ کا نام، رحیم یہ بھی اللہ کا نام، اور حضور بھی رؤوف اور رحیم ہے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف اور رحیم بغیر کسی عطا کے، وہ خود از خود رؤوف اور رحیم، اور حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رؤوف اور رحیم ہے. یہ نام کسی کو بھی عطا نہیں کیے. اب آئیے ہم اس مبارک مہینے میلاد النبی کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام نے ہم پر کیا کرم کیا، کس طریقے سے ہمیں نوازا. ہم صرف آیت کے اس جملے پر کلام کرتے ہیں، حریص علیکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھلائی کے چاہنے والے ہیں. ہم نے پہلے یہ بتایا کہ حرص اور حبس یہ دونوں نام اچھے شمار نہیں کیے جاتے، لیکن حضور خالی حریص نہیں. آپ جانتے کہ حرص اور حبس یہ آدمی کو اندھا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو یوں سمجھایا کہ یہ کبھی کبھی حرص آدمی کو کیسے اندھا کر دی، عقل مئو ہو جاتی، دماغ کام نہیں کرتا، آدمی جو ہے وہ دنیا میں اس طریقے سے مبتلا ہوتا. مگر افسوس کہ اس کی آنکھ جب کھلتی ہے تو سب کچھ لٹ چکا ہوتا. اس کے بعد میں جیسے کہ ہندوستان کے بہت بہت ہی مشہور مثال ہے جناب پوری زبان کی، جناب کے اب پچھتاوت نہ ہو وقت جب چڑیاں چھپ گئی چھید، یعنی اب جب چڑیاں چھید چھپ گئی پچھتانے سے کیا فائدہ.
امام غالب فرماتے ہیں کہ حرص یہ آدمی کے ذہن پر اگر سے ایک الگ عنوان کبھی انشاءاللہ اسے ہم عرض کریں، یہ آدمی کے ذہن پہ کیسے پردہ ڈال دیتی. آپ نے دیکھا دنیاوی اعتبار سے بات پڑھی، ایک زمانے میں آپ نے دیکھا کہ شیر بازار میں بڑا اٹھان ہوا، بڑی مارکیٹیں ہوئی. لوگ کہنے لگے مکان بیچو اور شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا دو. سبحان اللہ، کہیں 20 لاکھ 20,000 پر 20,000 مہینہ مل رہا ہے، 20 لاکھ لگا دو تو 40 لاکھ ہو جائے. لوگوں نے کیا کیا، جن کی دکانیں نہیں چل رہی تھی دکانیں بیچ کر شیئر بازار میں کود پڑے لنگوٹ باندھ. جن کے اچھے بھلے مکان تھے مکان فروخت کر کے وہ آ گئے، کہ چھوٹی موٹی پونجی کی 10-20 ہزار یہ سب کے سب شیئر بازار میں آ گئے. مولوی ہماری طرح سمجھاتے رہے خدا کا خوف کرو، ایسا مت کرو. انہوں نے کہا ملا جی کیا جانے بزنس کیسا ہوتا، ملا جی کو کیا پتا کہ تجارت کیسی ہوتی. اور جب ڈبا گول ہوا تو 20 آئندہ ملنا تو درکنار، جو 20 تھے وہ چلے گئے، جو ادھار لوگوں سے بھی وہ چلے گئے، دکان چلی گئی مکان چلا گیا. اللہ تعالیٰ جب اس طرح آدمی اس کے قانون سے ہٹے تو اس کے دماغ پر پھر ایسا پردہ پیدا ہوتا. امام غزالی اپنے پڑھنے والوں کو آسان کر کے سمجھاتے، فرما تمہیں میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آدمی اندھا کیسے ہوتا. وہ ایک مثال دیتے کہ ایک شکاری نے چڑیا کو پکڑا. چڑیا کو پکڑنے کے بعد ظاہر ہے کہ چڑیا کو اس لیے پکڑا کہ اسے دبا کر. چڑیا نے شکاری سے کہا، او بھائی شکاری میرا وزن کتنا، آدھی چھٹان تو میرا پورا وزن، اب مجھے تو دبا کرے گا آدھے تو پر اور سارا پتلا نکل جائے، مشکل سے پاؤ چھٹان گوشت بھی تجھے نہیں ملے گا. یہ تو ایسا ہے کہ تو جب مجھے بھونے کا دبا کر کے تو اگلی زبان کھائے گی پچھلی چلائے گی. بھائی گوشت ہی کتنا ہوگا اس چڑیا میں. اس نے کہا کہنا کیا چاہتی. کہا میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تجھے دانائی کی 2-3 باتیں بیان کروں. شکاری امام غزالی کہتے ہیں کہ سوچنے لگا چھوٹی سی چڑیا اس سے بھلا کیا فائدہ، اس کے گوشت کھانے چلو اس کو چھوڑ دو، حکمت اور دانائی کے 2-4 باتیں سن لی جائیں. امام غزالی کہتے ہیں شکاری نے چڑیا چھوڑ، اب بیٹھ گئی چڑیا برف کے اوپر تو کہنے لگی او شکاری. اس نے پوچھا بتا کوئی عقل و دانش کی بات. ان کا پہلی عقل مندی کی بات تو یہ کہ تو بہت پاگل آدمی اس نے کہا اچھا دوسری بات. کہنے دوسری بات یہ ہے کہ تو اس لیے پاگل کہ تو اگر مجھے ذبح کرتا تو میرے پیٹ میں 3 چھٹانک سونے کا ڈلا، 3 چھٹانک سونا جو تجھے مل جاتا. اب شکاری کو کفے افسوس ماننے لگا کہ بم بس دھوکا دیا، آئندہ کسی پرندے کے دھوکے نہیں ہوا. جب ساری تقریب کر چکا تو چڑیا نے کہا سن تیسری بات دانائی کی، وہ یہ ہے کہ پہلے تو میں نے کہا تھا تو بے وقوف ہے، اب تو پہلے درجے کا بے وقوف. ارے بم بس کل میرا وزن آدھی چھٹاک 3 چھٹاک سونا ہوگا، آخر میں تیرے ہاتھ میں رہی اور تو نے مجھے چھوڑا، تب خود دیکھ لے تو کہ آدھی چھٹاک تو میرا وزن، تو 3 چھٹاک سونے کا ڈلا مجھ میں ہوگا کہاں، اتنی بھی تجھے عقل نہیں. امام غزالی فرماتے اصل میں لہلت جو ہے یہ ذہن پر پردہ ڈال دیتی، حبیض جو ہے یہ ذہن پر پردہ ڈال دیتی. جو آپ جانتے ہیں کہ پورا کراچی یہ نجی بینکوں کی وجہ سے لٹ گیا. جہاں آپ جائیں ان کا 1 لاکھ جمع کرا دیں 5,000 آپ کو نفع ملے، یہ بیکاری بیٹھی ہے کون سا ریشو ہے جناب، 1 مہینے میں 5,000 پھر تمام دیکھیے نفے کا، 1 لاکھ روپے آپ دیں تو نفع آپ کو اسی وقت دے دیں گے 5,000. یہ جناب 5,000 ابھی کا نفع، عقل نہیں تھی، فرد نہیں تھی، مگر لالچ جو ہے وہ آدمی کی عقلوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. اب جب لالچ بری چیز ہے تو یہ بس نبی کریم علیہ السلام نے کیسا پایا جائے، یہ تو حضور میں نہیں ہوگا. اس لیے فرماتے حریصن علیکم، یہ بھلائی کے چاہنے والے تو ہیں مگر نہ مال کے چاہنے والے نہ دولت کے چاہنے والے ہیں، بلکہ یہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے. اور تمہاری بھلائی کیا ہے کہ دنیا میں آخرت سامان لو، میرا کلمہ پڑھ کے میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ کل تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھلائی کے چاہنے والے. اب آئیے یوں تو میں بھلائی پر تبصرہ کروں، وہ کون سا پہلو ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے بھلائی کے لیے نہ کیا؟ بے شمار چیزیں، مگر میں ان میں سے صرف چند کا تذکرہ کرتا ہوں. آگے میلاد مصطفیٰ پر بھی بات ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور آپ کے آقا ہم غلاموں کے کتنا چاہنے والے ہیں. صرف نکاح میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے احکام شریعت میں اگر حضور فرماتے کہ تم ہر نماز سے پہلے غسل کیا کرو تو غسل کرتے ہم یا نہیں کرتے؟ جنہیں نماز پڑھنی ہوتی وہ غسل کرتے مگر فرما نہیں. غسل تو ایک معاملات ہے جو اس کے مسائل اپنی جگہ. جب نماز سبق ہو جائے تو تم اپنے ہاتھوں کو کوہنیت رکھو, اپنے چہرے کو دھو, سر کا مسا کرو اور جناب تخنوں کا پیروں کو دھو, ہاتھ جب دھو تو کوہنی تک دھو. یہ دیکھیے احکام شریعت میں کتنی حضور نے رعایت. ایک بات فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں عشاء کی نماز کا وقت اور جماعت کا ایسا وقت تمہیں دوں جو بالکل صبح شادی کے قریب تھا. میرا یہ جی چاہتا. کیا مطلب ہوا؟ حدیث کے سیاق کو سامنے رکھنے کے بعد حضور کی خواہش یہ تھی کہ تم نماز جب پڑھنا جیسے رمضان میں سحری کی جاتی آخری وقت میں پڑھنا تم عشاء کی نماز. سبحان اللہ, حریص علیکم کا جلوہ دیکھیے. فرماتے میں نے دیکھا کہ میری امت پر شراب گزرے گا, میری امت یہ کام نہیں کر پائے گی. کیا مطلب ہوا؟ برا مت مانی, ابھی تو ہماری فجر جاتی اور عشاء اگر فجر کے ساتھ ہوتی تو بیٹی کی عشاء بھی جاتی اور فجر بھی ساتھ لے جاتی. اب پہلے وقت میں عشاء کی نماز پڑھنے میں فائدہ کیا؟ خدا نہ خواستہ کسی کے فجر چلی جائے, بھائی عشاء کی نماز کو کم سے کم ہو گیا نہیں. لیکن فرما میرا بھی یہ چاہتا کہ میں تمہیں نماز کا وہ وقت بتاؤں عشاء کا کہ جو وہ یا شب کا آخری وقت ہے. لیکن میں نے سوچا کہ یہ تم پر شاد گزرے گا اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا. فرما میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم پر لازم بن کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرو, یعنی جس سے پتا لگا کہ میں تم پہ فرض کر دیتا کہ ہر آدمی فرض نماز کے بدل نماز کے لیے مسواک کرے. لیکن میں نے دیکھا کہ تم پر شاد گزرے گا لہٰذا میں نے ایسا نہیں کیا. اب مسواک کا کرنا کیا ہوا؟ یہ مستحب ہے, سنت ہے. ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک بے شمار دلائل نے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دلائل کا موقع نہیں ہوتا, بے شمار دلائل سامنے رکھ کے امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. مسواک کو سنت, وضو کی سنت قرار دیا گیا, ورنہ اگر مسواک نہیں ہوتی تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. دیکھیے اس لیے بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ. حریص علیکم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا اسلامی دور جب تھا خواتین آیا کرتی نماز میں, ابتدائی دور تھا, انہیں دین کی بڑی سخت ضرورت. اب کیا ہوا کہ جب دین پھیل گیا, مبلغ پیدا ہو گئے, ہر صحابی اپنے گھر میں اپنے بچوں میں جب تبلیغ کرنے لگ گیا, اب ضرورت نہ رہی کہ خواتین مسجد میں آئیں. حضور علیہ السلام کے دور میں آئیں, صدیق اکبر کے دور میں آئیں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے احکامات جاری فرمائے کہ جناب اب خواتین مسجد میں نہیں آئیں گی. اسلام پھیل چکا, ابتدائی دور تھا, اب برائیاں بڑھیں گی اگر خواتین مسجد میں آئیں. انہوں نے قدرن لگا دی, اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب خواتین مسجد میں نہیں آئیں گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خروج النساء ایک رسالہ لکھا, مسجد تو مسجد, خواتین مزارات پہ بھی نہیں جائیں, قبرستان میں بھی نہیں جائیں. وہ علماء جنہوں نے جو اس سے قائل ہیں کہ نہیں برقع اور پردہ ملبوس کر کے خواتین جو مزارات پر جا سکتی ہیں, اس میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار تنوار کے بعد سب بزرگان دین یا قبرستان میں خواتین نہیں جائیں. میں سچ کہتا ہوں کہ آج اگر وہ علماء لوگوں کی عورتوں کا حال دیکھتے جو مزارات پر جا رہی ہیں, اگر یہ حال ان پر منکشف ہو جاتا وہ کبھی بھی خواتین کو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں دیتے. آج آپ نے بھنگڑا ڈانس کرتی ہوئی جا رہی اور جناب پتہ نہیں کیا ناچتے ہوئے جا رہے, کیا ہو رہا تھا آپ کا نام بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے کے لیے وہ جا رہے, کیا اسلام اس کی اجازت دیتا؟ علماء جب منع کرتے اور جو لوگ علماء کی بات نہیں مانتے یہ ہیں سننی, دیکھا آپ نے وہ ہمارے کھاتے میں آ جاتا, کوئی بیٹھ کر کے بھنگ پیے مزار پر, کا یہ ہے سننی جو بھنگ پی رہا جو پیتا. مجھے بتائیے جب کسی مذہب پر اعتراض کرنا, کسی مذہب پر سرزنش اگر آپ کو کرنی ہو تو ان کے قائدین سے بات کریں, ان کے علماء سے بات کریں کہ کیا آپ کے نزدیک یہ ساری چیزیں جائز؟ امام اہل سنت نے تھام کر مستقل فتویٰ دکھا کے خواتین مسجد اور مزارات قبرستان کی خواتین نہیں جائیں گی, اس لیے ان کے قبرستان جانے کا اور مزارات پر جانے کا کوئی کام نہیں. اور آج آپ قبرستان میں جو ہے اس راتے میں آپ دیکھ لیں, فرما اب خواتین نہیں جائیں گی. اب یہ میں کہنا چاہتا, حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں,
طبیعت یہ چاہتی ہے کہ آیت لمبی ہوگا, بڑی آیت ہو جائے, تین چار رکوع کہیں رکعت میں پڑھے جائیں, دو ایک بات کے رکعت میں. جب حضور قرآت کو لمبا فرماتے, چونکہ خواتین مسجد میں ہوتی, اب خاتون کے گھر پہنچنے میں دیر ہوتی, بچے دور سے بلکنے لگ جاتے, بچوں کے رونے کی آواز آتی, اور کبھی کبھی جب حضور کے کانوں میں رونے کی آواز آئی تو آپ نے قرآت کی میں تفصیل فرما دی, کم کر دیا قرآت کو, اور اس کے بعد فرمایا میرا جی تو یہ چاہتا کہ میں فجر کی نماز میں بہت لمبی قرآت کروں, بڑی لمبی رکعت پڑھوں, مگر جب میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی قرآت کو میں کم کر دیتا ہوں, اس میں تخفیف کر دیتا ہوں, تاکہ خواتین جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے گھر جو ہے وہ جلدی پہنچ جائیں. اللہ اکبر. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرض نماز ان میں بڑی تخفیف کی, بہت ہلکی نماز پڑھائی تاکہ عوام بیدار نہ ہو جائے لمبی لمبی قراتوں. آج بھی آپ دیکھیے, یہ خود ہماری جماعت کا مسئلہ, علماء کرام وقت کا لحاظ نہیں رکھتے, 15-20 منٹ 8 گھنٹہ لیٹ ہو جائے لیجیے صاحب چل رہی ہے, لوگ دھوپ میں بیٹھے تڑپ رہے ہیں, پریشان, مولانا تو خود پنکھے کے نیچے, گارڈن والوں کا کیا حال ہو رہا ہو, جو اوپر چھت میں بیٹھے چادروں ان کا کیا حال ہوگا, اس لیے اس میں پابندی بہت سخت کرنی چاہیے. اور میں آپ کو بخاری کی حدیث بتاتا ہوں, اس پہ میں نے نشان لگا کر کے رکھا بطور خواب, ایک جماعت صحابہ کرام کی حضور کے پاس, حضور علیہ السلام کے پاس عین نماز سے بچ جانے لگی, جب جماعت کا وقت تھا کوئی امام کے پیچھے انہیں نماز پڑھنی کی جب جانے لگی تو حضور سے کہا, انہوں نے حضور ہم یہ بات افسوس سے کہتے ہیں کہ اس امام کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, ارے وہ امام کو صحابی رسول رہا ہوگا, وہ امام کوئی معمولی آدمی, انہوں نے فرمایا کیا وجہ, کیوں نہیں پڑھنا, کہا صاحب یہ قرآت اتنی لمبی کر دیتا ہے کہ پیچھے پڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بے چین ہو جاتے ہیں, وہ صبر نہیں کر پاتے. حضور نے فرمایا یہ کیا بات ہے لوگوں کا, ایسے اماموں پر صبر نہیں کی کہ لوگ نمازوں سے برگشتہ کر رہے, لوگ امام جو ہے وہ دین سے لوگوں پر برگشتہ کر رہے, اس لیے فرض نماز پڑھائی جائے وہ بالکل ہلکی, اس معنی کر قرآت مختصر ہو اور ساری چیزیں مختصر ہو تاکہ عوام اس کو بار نہ سمجھیں. گفتگو چلتی ہے, میں عرض کروں کہ ایک صاحب ہمیں جن کا تعلق جو ہے وہ تبلیغی جماعت سے تھا, نئے نئے مسلمان ہوئے تو ہمارے علماء کے وقت سے ساؤتھ افریقہ گڑبن میں وہ ملے, ملنے کے بعد ہمارے عالم سے کہنے لگے بھائی میں نے اسلام تو قبول کیا مگر تمہارا اسلام اتنا مانگتا اوہو ہم اتنا نہیں کر سکتا, اس لیے ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتا. پوچھا کیا بات, کہنے لگے جی ہم نے بھی اسلام قبول کیا تو مولانا نے ہمیں بتایا کہ جناب صبح اٹھ کر کے 2 رکعت نماز فرض پڑھنی, 2 سنت پڑھنی, 2 فرض پڑھنی, پر پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہنا, پھر اشراق کی نماز پڑھنی, اشراق کے بعد وہیں بیٹھنا, پھر چاش کی نماز پڑھنی, 11 بجے اٹھ کر کے جانا, پھر ظہر کی نماز پڑھنی, پھر کہتے ظہر میں پہلے 4 سنت پڑھنی, پھر 4 فرض پڑھنے, 2 سنت, 2 نفل, اثر میں جب آئے تو 4 سنت, اور پھر 4 جناب جو ہے وہ فرض پڑھیں گے, مغرب میں جب جائیں انہوں نے بتایا کہ مغرب میں 3 فرض پڑھنا, 2 نفل پڑھنا, 2 سنت, 2 نفل پڑھنا, اور 3 رکعت 6 رکعت ابابیل پڑھنا, اور کہتا ہے کہ جناب ہاف نائٹ اٹھ کر بھی کہتا ہے کہ 12 رکعت جو تہجد پڑھنا, تو وہ اسلام تو بہت نام تھا, اسلام کو بہت زیادہ, ہم اتنا نہیں کر سکتا. ایک نو مسلم پر اگر آ یہ ساری نمازیں لاد دے پہلے تھی, اب مجھے بتائیے وہ اسلام سے ڈر گچھا یا قریب جائے گا. لیجیے میں حضور کا عمل سناتا ہوں. حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا بتائیے معاملات کیا, کب دیکھو دین یہ ہے کہ تم نماز 5 وقت پڑھ, دین یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ نے مال دیا تو اتنی زکاۃ, دین یہ ہے کہ تو 1 مہینے کے روزے رکھنا, سال اللہ توفیق دے تو 1 حج کرنا, سب اس نے سنا. یہ اور بات تو نفل پڑھ لے, کچھ نماز نفل پڑھ لے, کچھ روز نفل رکھ لے, وہ دیہاتی میں کا سنیے کہا یہ جتنے آپ نے بتایا نا صرف اتنا ہی کروں گا, رمضان کے اللہ اگر آپ نے کہا نا کہ 1 روزہ اور رکھنا یہ میرے بس میں نہیں ہوگا, یہ بتا دے رہا ہوں میں, زکات میں پابندی سے دوں گا, رات ہو گئے 1 روپیہ اس کے اوپر دینا یہ مجھ سے نہیں ہوگا. حضور مسکرا دیے, فرما یہ اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کی مغفرت کی یہی کا. ایک اور شخص آیا غرب العزیز قسم کے لوگ ہوتے, وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے میں نے اسلام کو سمجھ معاملات, مگر میں اسلام اس وقت قبول کروں گا کہ میں صرف 2 وقت کی نماز پڑھوں گا, اللہ اکبر حضور نے فرمایا اسلام لے آ. اگر یہ دو وقت کی پڑھے اور سارے مسلمانوں میں رہنے کے بعد جب یہ دیکھے گا کہ سارے مسلمان سب وقت پڑھ رہے ہیں تو بتدریج اس پر اسلام کا رنگ چڑھ جائے گا. کرنا چل تو دو ہی وقت کی پڑھنا, تو دو ہی وقت کی پڑھنا تو اسلام کو قبول کر لے. یہ ہے میرے آقا کی حکمت. یہ ہر جگہ آپ دیکھے ہری سن علیکم کا جلوہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. گفتگو میں سمجھتا دوسرا اختیار کر گئی. اب آئیے چند نکاح شریف کے حضور نے اس دنیا میں آن کر اپنی امت اور اپنے غلاموں کس طریقے سے نوازا. شاہ عبدالحق محدید رحمت اللہ علیہ مدارج نبوت میں لکھا, علامہ جلال الدین سیوطی نے اسے لکھا, بڑے بڑے تاریخ داں اور سیرت نگاروں نے لکھا. حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے, دنیا میں آتے ہی حریص علیکم کا جلوہ اس طریقے سے دکھایا کہ وہاں دائیاں موجود تھیں. جب حضور تولد ہوئے پہلے سجدہ کیا, سجدے میں حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے, دائیوں نے اپنے کان لگائے. حضور سجدے میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے, یا ربی ابلی امتی, اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے. میری امت کی عمر جو ہے تو مجھے عطا فرما دے. اس کے بعد آپ دیکھیے ایک موقع عنوان کیوں کہ بڑا طبی میں اس کو سمیٹ رہا ہوں. شب معراج اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. مجھے بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. جنت میں جب آپ جائیں گے جنت کی ساری نعمتوں کو شمار کر لیں, وہ ساری کی ساری جنت کی نعمت میں ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے آگے. اور حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار اپنی پیشانی کی آنکھوں سے کیا. اور علماء فرماتے ہیں جتنے بھی پیارے مصطفیٰ کے غلام حضور علیہ السلام کے سب سے کل قیامت میں انہیں بھی اللہ کا دیدار ہوگا. اور قرآن مجید میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ, سنو جو آدمی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا لکھا تھا اور اس کے دیدار کا متمنی ہو پس اس کو چاہیے کہ جناب پس اس کو چاہیے کہ خالص تن عبادت کرے تو اللہ کے لیے کرے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, جب وہ عبادت کرے تو خالص تن اللہ کے لیے کرے, یقیناً اسے کل اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ نصیب ہوگا. یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار حضور مشرف ہو رہے. سبحان اللہ, رب کریم نے فرمایا السلام علیکم ایها النبی و رحمت اللہ و برکاتہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری رحمت تجھ کو ہو, میری برکتیں تجھ پر ہو, میری بنا رحمتیں اور برکتیں نعمتیں تجھ پر ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی برکت جب آپ پر ہوئی تو دیکھیے ہمیں کیسے شامل کیا. مان حضور نے یہ عرض کی رب کریم کی بارگاہ میں, مولا تیری رحمت تیری برکت, وعلى عباد اللہ الصالحین, میری امت کے جو صالحین ہو ان پر بھی تیری رحمت اسی طرح ہو. اللہ کا دیدار کرتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا حریص علیکم کا جلوہ نہیں تو اور کا. عزیزان گرامی, شاہ عبدالحق محدید دہلوی رحمت اللہ علیہ بر صغیر کا عظیم محدید مدارج النبوت کی دوسری جلد میں اس حدیث شریف کو نقل کرتے, حضرت عثم ابن عباس, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی, حضرت عثم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچازاد بھائی. اللہ اللہ, شیخ محقق نقل کرتے حضور کو مزار پور انوار میں اتار دیا ہے. اتارنے کے بعد کہتے سب نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا. جیسے مسجد کو قبر میں اتارنے کے بعد اس کی آئندہ اقربا اس کا دیدار کرتے تھے, سب جب دیدار کر چکے حکم ابن عباس کہتے میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میں حضور کی قبر میں میں موجود تھا, میں اترا ہوا. جو آخری آدمی قبر میں ہوتا کہ میت کا بند کھول دے, چہرہ جو ہے وہ جناب لفافہ جو ہے اس کو ہٹا کر کفن, جو دیدار کرنے والے انہیں دیدار کرا اور پھر جناب کفن ڈھک دے اور اس کے بعد وہ قبر میں سے نکل جاتا, تب میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میں نے قبر میں حضور کے چہرے کو کھولا, سب نے دیدار کر لیا, سب ہٹ گئے, میں محب دیدار تھا. میں جب حضور کی زیارت کر رہا تو ہم ابن عباس کہتے قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ حضور کے ہوت مبارک میں جنبش ہے, ہوت مبارک کھل رہے. میں نے یہ جان کر کہ یہ صبر کی منزل اور حضور تشریف لے جا رہے ہمیں چھوڑ کر اب عالم برزخ میں, میں ذرا کان لگا کر سنوں تو پھر کہ حضور قبر میں کیا جساب فرمائے. بندہ کہے کہ میں نے اپنے کان حضور کے لبہار مبارک کا پر رکھ دیے, قسم خدا کی میں نے سنا حضور یہ کہہ رہے تھے قبر میں ربی حبلی امتی امتی, اے اللہ میری امت مجھے عطا کر دے, میری امت کی عمر مجھے سپرد کر دے. اب آئیے وقت ہمارا کافی ہو گیا اور اجازت نہیں دیتا آخری میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں، ذرا ایمان کی بھڑکن پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کروں، اور انشاءاللہ تمہارا کب کالا پیارے مصطفیٰ کی برکتیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی آگاہ ہوگی۔ مجھے بتائیے وہ نبی جو ساری دنیا میں حریصن علیکم کا جلوہ مسائل کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، ہر معاملے میں جلوہ دکھا کر جب دنیا میں آئے تو دنیا میں آتے ہی ربی حبلی امتی کہہ کر حریصن علیکم کا جلوہ دکھایا، یہاں تک کہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہماری بھلائی کے چاہنے والے۔ اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ، جو نبی پیدا ہو ہمیں نہ بھولے، زندگی میں نہ بھولے، قبر میں نہ بھولے، کیا قیامت میں بھول جائیں؟ نہیں، قیامت میں بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ کل قیامت میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوا ہے وہ انشاءاللہ کام آئیں گے، اور سارے لوگ سرگرم عمل ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہماری سفارش کیجیے، وہ کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی ادھر اللہ بھائی، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ، یہ سارے لوگوں کا گھومتے ہوئے جب پہنچیں گے نبی پاک صاحب مولا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس، حضور یہ نہ کہیں گے حضور چلیے ہماری سفارش دیجیے، حضور فرمائیں گے جاؤ تم کسی دوسرے کو تلاش کرو، کیا کوئی اور دروازہ ہے، کیا کوئی اور کوئی در ہے، بہت خدا کا یہی اثر نہیں، اور کوئی مسر مقصد جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کوئی اور در تو نہیں ہوگا، حضور وہ فرمائیں گے ان کی شان کے لائق ہوگا، اور وہ کیا فرمائیں؟ فرمائیں انا لہا، میرے غلام آؤ، میں تو تمہارا انتظار کرتا ہوں، اپنے غلاموں کی درخواست لے کر رب کریم کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور اس کے بعد سجدہ فرمائیں گے، میرا رب فرمائے گا میرے محبوب تمہاری زد سے کیا مانگتی ہے، اور کریں گے میری امت کی مغفرت، رب کریم فرمائے گا محبوب ہم تو تم سے دنیا میں وعدہ کر چکے، بلا سوسی کا ربو کا پتھر تھا، میں تمہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تمہیں راضی کر دوں گا، محبوب جب دنیا میں تم تھے جو ہم کہتے وہ تم کرتے، اٹھاؤ اپنے سر کو، آج تو وہ ہوگا جو تم چاہو گے، اور حضور کیا چاہیں گے؟ حضور یہی چاہیں گے کہ میرے سارے غلاموں کی مغفرت ہو جائے، جو پیارے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہے اس کی نجات ہو جائے، اور انشاءاللہ ہمارا نام اگر حضور کے غلاموں میں ہوگا اور یقیناً ہے تو حضور کی سفارش سے ہمارا کام ابھی جانے گرامی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس نسبت کو جو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری ہے اسے اور قوی سے قوی تر فرمائے، وما علينا إلا البلاغ.